بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 9 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب اقصی کے آنسو فلسطین کا ایک عاشق ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ابو لبابہ شاہ منصور ہیں اور یہ کتاب آپ کے لیے قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qartaba.org www.qurtaba.org. اب سنتے ہیں پارٹ نمبر 9. جس شخص کے اقدامات حکیمانہ نہیں حاکمانہ ہو, جس کا رویہ اخلاقیات سے عاری اور نقبت بھرا ہو, وہ اگر خانہ خدا سے تعلق میں اخلاص و خدمت کا دعویٰ کرے تو اس پر یقین کرنا ایسا ہے جیسے کوئی داڑھی منڈھے مچھڑ پیر کی گالیوں کو پہنچی ہوئی سرکار کے تبرکات سمجھ کر سینے سے لگائے پھرے. حرمین شریفین کے موجودہ خدام کی تعمیری اور توسیع خدمات بلا شبہ مثالی ہیں, لیکن اس کا کیا کیجئے کہ ان میں کرنل صاحب مذکور کی عادات و اتوار کی جھلک پائی جاتی ہے. ان حضرات نے اپنے ملک میں کھیل تفریح اور انٹرٹینمنٹ کو خوب فروغ دے رکھا ہے. پورے یورپ اور امریکہ میں کون سی ایسی تفریح ہے جو انہوں نے اپنے عوام کو گھر بیٹھے مہیا نہ کر رکھی ہو, لیکن مجال ہے کہ ان کی حدود مملکت میں جہاد کے بارے میں کسی کو ایک لفظ کہنے کی اجازت ہو. ان کے پڑوس میں اسرائیل کا ہر نوجوان عسکری تربیت سے آراستہ ہے, لیکن یہ مخالفین حرمین اپنی نوجوانوں کے لیے جہادی تربیت کو شجر ممنوع قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں. انہوں نے عوام پر جو جبری نظام مسلط کر رکھا ہے اس کی شدت کی انتہا یہ ہے کہ ان کی حدود مملکت میں جہاں 3 افراد جمع ہو جائیں وہاں چوتھا حکومتی جاسوس ہوتا ہے, جو اس بات کی کھوج لگاتا ہے کہ کہیں شیخ اسامہ کا تذکرہ یا امریکہ کی مخالفت کے سنگین جرم کا ارتکاب تو نہیں ہو رہا. ان صاحب ایمان حکمرانوں کی امت مسلمہ کے لیے دلسوزی کا یہ عالم ہے کہ یورپ و امریکہ کی کوئی تفریح گاہ ایسی نہیں جہاں وہ داد عیش نہ دیتے ہوں, اور ان کے جو نوجوان مغربی دنیا کے تفریحی اداروں سے دل بہلائیں تو یہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تاکہ ان کی توجہ بٹی رہے. لیکن اگر کسی کے متعلق معلوم ہو جائے کہ یہ سرزمین جہاد میں جانے کا ارادہ رکھتا ہے یا وہاں سے ہو کر آیا ہے تو اس کے متعلق ان کی تشویش اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک وہ سلاخوں کے پیچھے نہیں پہنچ جاتا. ویسے تو مسلمانوں کی بدحالی کا تذکرہ کرتے کرتے ان کی زبانیں نہیں تھکتی, لیکن انہوں نے اپنی جیلوں میں مجاہدین یا امریکہ مخالفین کے لیے ایزا رسانی کے جو طریقے فراہم کر رکھے ہیں ان کو سن کر انسان کو یقین نہیں آتا کہ یہ حکمران اپنے دل میں مسلمانوں کا اس قدر درد رکھتے ہوں گے. اس موضوع کا ذکر صاحب ایمان کے لیے کوف تو رنج کا باعث ہے, لیکن اس بحث کو چھیڑے بغیر فلسطین کے ان زخموں سے آشنائی نہیں ہو سکتی جو یہود مردود کے ہاتھوں اس مقدس سرزمین کو لگے ہیں, اور ان حکمرانوں نے ان کے علاج کے لیے اتنا بھی نہیں کیا جتنا یہ اپنے پالتو جانوروں کے لیے کرتے ہیں. عرب کی مالدار ریاستوں کے مطلق العنان بادشاہوں کی امت مسلمہ سے خیانت دنیا کے سامنے نہ آتی اگر لارڈ ریچرڈ کی تجوری میں موجود گریٹر اسرائیل کا خفیہ نقشہ آشکار نہ ہو جاتا. ریچرڈ ایک کٹر یہودی تھا, انتہائی متعصب اور شدت پسند. مالدار اتنا تھا کہ اسے خود بھی اپنی دولت کا صحیح اندازہ نہیں تھا. اس نے اپنی ساری دولت صہیونیت کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی. 19ویں صدی کی دوسری دہائی میں اعلان بلفور کے ذریعے یہودی ریاست کا خاکہ تشکیل دیا گیا تو اس وقت صہیونی منصوبہ سازوں کے سامنے اہم مسئلہ فلسطین میں یہودی آبادی کا تناسب بڑھانے کا تھا. اس شخص نے دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر فلسطین میں بسانے کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے. اس نے فلسطینی باشندوں کو منہ مانگی قیمت ادا کر سکتے ان سے زمین خریدنا شروع کی اور وہاں یہودی بستیاں تعمیر کرنے کے لیے پیسے کو بے دریغ لٹایا. اس وقت کے علماء نے عوام کو سختی سے منع کیا کہ وہ یہودیوں کو زمین بیچ کر اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی نہ ماریں. درد مند مسلمانوں نے دنیا بھر کے مسلمان مشاہیر علماء سے اس بارے میں فتاوا منگوائے اور عوام الناس کو مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی, لیکن ریچرڈ جیسے یہودیوں کی دولت نے عامۃ المسلمین کی نگاہوں کو خیرہ کر دیا تھا اور وہ مہنگی قیمتوں کے لالچ میں اپنی زمین دھڑا دھڑ فروخت کرتے چلے جا رہے تھے. پاکستان کے شمالی علاقہ جات اور کابل کے بعض علاقوں میں یہ کھیل ایک بار پھر دہرایا جا رہا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ عوام الناس اس وقت تک ہوش کے ناخن نہیں لیتے جب تک پانی سر سے اونچا نہیں ہو جاتا۔ علماء کرام کی نصیحتوں اور مسلم زعماء کی اپیلوں پر کسی نے کان نہ دھرا، اور ریچرڈ جیسے سرمایہ دار یہودیوں کی وجہ سے فلسطینی زمینوں کی ملکیت اس وقت تک یہودیوں کے کھاتے میں منتقل ہوتی رہی جب تک یہودی اکثریت میں نہ ہو گئے۔ جیسے ہی ان کی آبادی کا تناسب مطلوبہ مقدار تک پہنچا، انہوں نے مسلمانوں کو زبردستی ان کے گھروں سے بے دخل کر کے ہجرت پر مجبور کرنا شروع کر دیا، اور وہ دولت مسلمانوں کے کچھ کام نہ آئی جو بزوں میں خود انہوں نے یہودی سرمایہ داروں سے اینٹھی تھی۔ لارڈ ریچرڈ جب مرا تو اس کی دستاویز سے عظیم تر اسرائیل کا نقشہ برآمد ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ اسرائیل تو اب بھی ابتدائی نحوست ہے۔ آگے آگے دیکھیے، نہ جانے کیا غضب دیکھنے میں آتا ہے۔ اگر یہ برآمد شدہ نقشہ آپ دیکھ لیں تو دل پر ہاتھ رکھ کے آپ بار بار سوچیں کہ اس نقشے میں دیے گئے رقبے جو نیل سے لے کر دجلہ اور سنوبر والی سرزمین یعنی لبنان سے لے کر کھجوروں والی سرزمین مدینہ منورہ تک پھیلا ہوا ہے، اب کون سا حصہ باقی رہ گیا ہے؟ ہم اور آپ بلکہ ہر وہ انسان جسے روز قیامت اللہ تعالیٰ کو اس حال میں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے کہ اس کے اور اس کے پروردگار کے درمیان کوئی اور حائل نہ ہوگا، صلیبیوں کے کندھے پر چڑھ کر آنے والے اس صہیونی طوفان کو روکنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ کیا ہم سب عرب حکمرانوں کی طرح اپنے آپ میں مست رہ کر یہود اور ان کے اعلی کار عیسائیوں کے لیے تمام راستے کھلے چھوڑ دیں؟ یہ مسلمانوں کی غیرت کو درپیش وہ چیلنج ہے جس کے جواب کی تیاری پر ان کا مستقبل موقوف ہے۔ القدس کے فدائیوں کے نام۔ یہ 8 دسمبر 1987 بروز منگل کی ایک یخ بستہ شام کا ذکر ہے۔ فلسطین میں زبردست سردی پڑ رہی تھی، سڑکیں سرے شام سنسان ہو گئی تھیں، اور لوگ جلد از جلد اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جانا چاہتے تھے تاکہ آگ کے سامنے بیٹھ کر شولوں کی تپش کو جسم کی رگوں میں اتار دیں اور ہڈیوں میں اترتی سردی سے چھٹکارا پا سکیں۔ فلسطین پر یہودیوں کا قبضہ ہونے کو تقریباً 40 سال ہو آئے تھے۔ ارض مقدس انگریز کی بددیانتی اور یہود نوازی کے سبب 14 مئی 1948 کو یہود کے پنجہ استبداد میں گرفتار ہوئی تھی۔ فلسطینی مسلمان عالمی طاقتوں اور ان کے استعمال کرنے والی عیار صفت یہودیوں کی حرکتیں دیکھ رہے تھے، ان کی مکاریوں کا بے نیازی سے جائزہ لے رہے تھے، اور ان میں تاحال اس ننگے ظلم کے خلاف کوئی مربوط رد عمل نہ پایا جاتا تھا۔ نہ قومی اور اجتماعی سطح پر انہوں نے ارض مقدس میں آ گھسنے والے غاصبوں کے خلاف کسی تحریک یا جد و جہد کی منظم صورت اپنائی تھی۔ ان کی صفوں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن یہ خاموشی ایسی تھی جو کسی طوفان کی آمد سے قبل سمندر کی سطح پر ہیبتناک انداز میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ عالمی استعمار اور صہیونی تحریک کے گماشتوں کی حرکتوں کا تماشا کر کے ان مکاروں کے خلاف ان کے دلوں میں 40 سال سے جو لاوا اندر ہی اندر پک رہا تھا وہ پھٹ پڑنے کو تھا۔ بس ایک ہلچل یا دھماکے کی ضرورت تھی جو منگل کی اس شام کو ایک درندہ صفت یہودی ڈرائیور نے فراہم کر دی۔ ہوا یوں کہ فیکٹریوں میں کام کرنے والے فلسطینی ملازم تھکے ہارے اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ یہ غریب اور خستہ حال افراد کرائے کے مسافر گاڑیوں میں لدے پندھے ٹھوسے ہوئے اور ایک سخت جاں گسل دن گزار کر جلد از جلد اپنے کچے پکے گھروں میں پہنچ کر اپنے بیوی بچوں کے درمیان سکون کے چند لمحات گزارنا چاہتے تھے۔ مخالف سمت سے ایک دیو ہے کل ٹرک آ رہا تھا جس کے سٹیرنگ کے سامنے ایک خبیث صفت یہودی بیٹھا ہوا تھا۔ چونکہ یہودیوں کو آج تک ان کی خون ریز کارروائیوں کا کوئی جواب نہ ملا تھا، اسی لیے یہ شیر ہو گئے تھے۔ کمینہ صفت لوگوں کی یہ خصلت ہوتی ہے کہ وہ کمزور پر شیر بن کر جاتے ہیں اور طاقتور کے سامنے بھیگی بلی، جبکہ شریف آدمی طاقت کا بے جا مظاہرہ کرنے والوں کے سامنے تو ڈٹ جاتا ہے اور اس کا سر نیچا کرنے تک اپنا سر تانے رکھتا ہے، مگر اپنے سے کم تر لوگوں کی جلی کٹی بھی سن کر ہنس کر سن لیتا ہے، اور ان پر ہاتھ اٹھانا تو کجا جواب دینا بھی بلند ہمتی سے کم درجے کی بات سمجھتا ہے۔ یہودی ڈرائیور فولادی ٹرک پر اونچی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ سامنے ٹوٹی پھوٹی گاڑیوں میں سوار غریب مسلمان چلے آ رہے ہیں تو اس کو خباثت سوجھی۔ یہ بدبخت جان بوجھ کر ٹرک کو مخالف سمت میں لے گیا اور ان گاڑیوں پر چڑھا ڈالا۔ مسافر گاڑیاں دیوہے کل ٹرک کی زوردار ٹکر سے کھلونوں کی طرح چکنا چور ہو گئیں۔ 4 مسلمان موقع پر خالق حقیقی سے جا ملے جبکہ دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ بات سنگین تو تھی لیکن اتنا آگے نہ بڑھتی جتنی کہ اسرائیلی حکام کے تعصب نے بڑھا دی۔ उन्होंने जाए वकूआ पर पहुंचकर ड्राइवर को इसराइली खुफिया एजेंसियों की गाड़ी में बिठाया और मौके से गायब करवा दिया। उनके ख्याल में उन्होंने होशियारी से काम लिया था, लेकिन दरहकीकत उनकी ये हरकत उनके लिए खुदकुशी के मुतरादिफ साबित हुई और इस सरीह जानिबदारी ने फलस्तीनी मुसलमानों के दिल में बढ़ते हुए गर्म गुस्से के लावे को तीली दिखा दी और उनमें से किसी के दिल में भी अब तक यहूदी गासिब हुकूमत की तरफ से किसी इंसानियत की तवक्का जो थी तो खत्म हो गई और दुश्मनों के हाथों मरने के बजाय उसे मार दो या इज्जत से मर जाओ का फैसला करके मैदान अमल में निकल आए। उस दिन यहूदी ड्राइवर तो महफूज मकाम पर पहुंच गया, लेकिन अपने पीछे वो आग लगा गया था जिसने यहूदियों का चैन से जीना दो भर कर दिया। उसने मुसलमानों को अपने लहू से ऐसी आग भड़काने पर मजबूर कर दिया जो गासिब यहूदियों की मक्कारी का जवाब बन जाए और उन्हें अर्ज मुकद्दस पर कब्जे को हजम ना करने दे। इस आग का नाम इंतकाजा था, जिसे दुनिया फलस्तीनी मुजाहिदीन की सरगर्म तहरीक जिहाद के नाम से जानती है। फलस्तीन के बेटों ने सियासत, मुतालबात, मुजाकरात, एहतजाज और मुजाहिरों को फजूल जानकर बिलाकर वो रास्ता अपनाया जो यहूदियों को गुद्दी से पकड़कर मौत की उस वादी में धकेलता, जिसके डर से वो दुनिया भर से भेड़ों की तरह हाँक कर अर्ज मुकद्दस में लाए गए थे। इंतकाजा की तहरीक का पहला शहीद हातिम असीसी था। इसके बाद फलस्तीन के फिदाइयों ने इस चिराग को अपने लहू से रोशन कर रखा है और इसार कुर्बानी की दुनिया में उन्होंने ऐसी ऐसी कंदीलें जलाई हैं जो रहती दुनिया तक आजादी और हुर्रियत के मतवालों के लिए मशाल राह का काम देती रहेंगी। तहरीक इंतकाजा अगरचा देर से शुरू हुई, लेकिन उसने काम हर पहलू से किया। ये फकत गाजिबों पर जाबिर की दावत न थी, बल्कि उसमें नौजवानों की इस्लाह, उन्हें दीन की हकीकत समझने, उस पर अमल पैरा होने और उसके लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए जहन साजी के मरबूत अमल को मलहूज रखा गया था। चुनाचा जिन खुश नसीब नौजवानों ने इससे वाबस्तगी पैदा की, उन्होंने अपने अहद को इस शानदार अंदाज से निभाया कि आज आलमी लुगत में आला मकसद पर फिदा होना और हम्मास का नजरियाती फिदाई मुजाहिद होना हम माने अल्फाज समझे जाते हैं। बाज लोगों को अशकाल रहता है कि फलस्तीनी फिदायीन के इन हमलों से हासिल वसूल क्या होता है। उल्टा मुसलमानों पर सहूनी तशद्दुद बढ़ जाता है, लेकिन इस मौके पर ये बात याद रखनी चाहिए कि सहूनियों का तशद्दुद फिदाई हमलों के आगाज से पहले इससे भी ज्यादा था। अब तो उनको इंतकामी कार्रवाइयों का खतरा बेधड़क जुल्म से रोके रखता है और मुसलमान आबादियों पर कार्रवाई के लिए आने वाले फौजी घबराते हैं कि उन पर कहीं से कोई अनदेखा हमला ना हो जाए। पिछले दिनों अखबार में खबरें आ चुकी हैं कि इसराइली फौजियों के एक ग्रुप ने मुस्लिम आबादियों में ड्यूटी देने से इनकार कर दिया था और अब इन फौजियों को खुसूसी मुराद दी जाती हैं जो बनी इसराइल के बंदरों की यहूदी रियासत के तहफ्फुज़ के लिए जान जोखों में डालकर उन आबादियों में ड्यूटी के लिए हिम्मत बांधते हैं जहां हर लम्हे उन्हें मुसलमान नौजवानों की उकाबी नजरों का निशाना बनना पड़ता है। इससे पहले तो उन्होंने एकतरफा मैदान मार रखा था और निहत्ते शहरियों पर बिला झिझक दिल दहला देने वाले जुल्म के खिलाफ कोड़े बरसाते थे। दीर यासीन का वाकया इसकी बदतरीन मिसाल है। यह वाकया 9 अप्रैल 1948 ईस्वी यानी इसराइली रियासत के कयाम से सिर्फ एक महीने पहले पेश आया था। उस जमाने में खुफिया सहूनी एजेंसियों ने हर तरफ दहशत बरपा करके मुसलमानों को उनके घरों से निकालने और यहूदियों को उनकी जगह बसाने के लिए सफाकियत की इंतहा कर दी थी। अंग्रेजों की नाक तले, जी हाँ, उन्हीं अंग्रेजों की नाक तले जिनके देश में पहुंच जाने को आज मुस्लिम नौजवान अपनी जिंदगी की मेराज समझते हैं और इस मुनाफिक कौम की ज्यादतियों को भुला बैठते हैं। यहूदियों को हर तरह के हथियार पहुंच रहे थे और वो निहत्ते मुसलमानों की बस्तियों पर छापे मारकर बहादुरी की दास्तानें रकम कर रहे थे। अंग्रेजी कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए था जो उन्हें हथियार रखने और जुल्म की मुदाफियत से रोक रहा था। अलबत्ता बरतानवी हुकूमत जान बचाकर कहीं निकल जाने वाले मुसलमानों को नकल मकानी की सहूलतें फराम करने में बड़ी फराखदिली का मुजाहरा कर रही थी। ये फलस्तीनी मुसलमान पड़ोसी ममालिक में दर बदर की जो ठोकरें खा रहे थे, उनकी एक झलक आने वाले ए बनी इसराइल नामी मजमून में देख सकते हैं जो पाकिस्तान के एक मशहूर अदीब जनाब कुदरतुल्ला शहाब की खुद नविश्त सवाने हयात से लिया गया है। उस जमाने में मुसलमानों पर जो मजालिम किए गए, उसे एक मगरबी मुसन्निफ ऑर्नल्ड टाइन बी ने अपनी किताब आ स्टडी ऑफ हिस्ट्री में नकल किया है और इस बात पर हैरत का इजहार किया है कि दुनिया भर में اپنی مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹنے والے یہودیوں کے یہ مظالم تو جرمن نازیوں کے ان مظالم سے بھی زیادہ تھے جن کا مزہ انہوں نے تازہ تازہ چکھا تھا، مگر پھر بھی باز نہ آئے تھے۔ 9 اپریل 1948 کی رات دیریا سین کے مکینوں کو کبھی نہ بھولے گی، جب مسلح یہودی ان کی بستی پر چڑھ آئے اور ایسی ننگے انسانیت کا روائیاں کی جو کوئی ایسی قوم نہیں کر سکتی جس میں شرافت اور اخلاق کی ذرا سی رمق بھی موجود ہو۔ ان ظالموں نے مسلمان نوجوانوں اور مردوں کو گھروں سے نکال کر بے دریغ شہید کیا۔ یاد رہے کہ اس بستی کے کسی شخص نے کسی یہودی کو قتل یا اس پر حملہ نہ کیا تھا، مگر پھر بھی ان کے خلاف وہ کچھ ہوا جو انسان کو لرزا دیتا ہے۔ یہ فدائی حملوں کی برکت ہے کہ یہودی پہلے سے زیادہ طاقتور ہیں، مگر کم از کم ایسی حرکت آج وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بچیوں اور عورتوں سے جو سلوک کیا گیا اس سے حیا کی پیکر ان شریف زادیوں کی چیخوں سے آسمان ہلا جاتا تھا، مگر سنگ دل یہودیوں پر اس دن شیطانیت سوار تھی۔ وہ انہیں زبردستی ہنکاتے تھے، چلنے پر مجبور کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کے گرد اسلحہ لہرا لہرا کر قہقہے لگاتے تھے۔ وہ دن اس بستی والوں کے لیے قیامت سے کم نہ تھا، ان کا کوئی قصور نہ تھا، مگر ان کو جرم ضعیفی کی ایسی سزا دی جا رہی تھی جس کا تصور بھی انسان کو لرزا دیتا ہے۔ افسوس کہ آج تک ان مظالم کا صحیح انتقام نہیں لیا جا سکا ہے، اور یہودیوں کا یہ قرض روئے زمین پر بسنے والے ہر مسلم نوجوان کے ذمے باقی ہے۔ یہودی چاہتے تو ان سب کو ان کے مردوں کی طرح شہید کر دیتے، مگر اس سے ان کی ناپاک فطرت کی تسکین نہ ہوتی تھی۔ وہ ان عورتوں، بچوں، بچیوں اور بوڑھوں پر امریکہ اور برطانیہ کے دیے گئے اسلحے سے دہشت بٹھانا چاہتے تھے۔ جب ابلیسیت کا یہ رقص ختم اختتام کو پہنچا تو اگلے دن یہودی میراثی کرائے کی گاڑیوں میں لاؤڈ اسپیکر لگا لگا کر جگہ جگہ یہ اعلان کرتے پھر رہے تھے، ہم نے دیریا سین کی آبادی کے ساتھ یہ کیا اور یہ کیا، اور اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ یہی کچھ ہو تو یہاں سے نکل جاؤ۔ اور قارئین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس روز حملہ آور یہودیوں کا سرغنہ کون تھا؟ وہی پاگل گینڈا جسے لوگ ایریل شیرون کہتے ہیں، اور فلسطینی مسلمانوں کو اس سے مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل نکالنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس بدتنیت شخص نے اس شرمناک کارروائی کی تکمیل کی اطلاع پا کر اپنے کارکنوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا تھا، تم نے آج تاریخ رقم کی ہے، قوم یہود تمہارے کارنامے کو کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ فلسطینی مسلمانوں کے پاس اپنی بے بسی کا کوئی علاج نہ تھا، اور بنی اسرائیل کے ملعون بھیڑیے ظلم و ستم کی تاریخ یوں ہی رقم کرتے رہتے اگر دسمبر 87 کا وہ واقعہ پیش نہ آتا جس کا ذکر مضمون کے آغاز میں ہوا ہے، اور جس نے مسلمانوں کو بالآخر کچھ کر گزرنے کا عزم دے کر ایک نئی راہ سجائی۔ کم نفری اور کم ہتھیار سے دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے اس وقت تک گوریلا جنگ ایجاد ہوئی، جو فلسطین کے مخصوص حالات کے تحت مجاہد جانبازوں کے لیے ممکن نہ تھی، لہٰذا انہوں نے عسکریت کی دنیا میں ایک نئی چیز کا اضافہ کیا اور دنیا کو فدائی حملوں کی تکنیک سے متعارف کروایا، جو خالی ہاتھ اور وسائل سے تہی دست مسلمانوں کے لیے تحفہ اور ان کے دشمنوں کے لیے سر پر لٹکتی ایسی دو دھاری تلوار ہے جس کے متعلق معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی نوک پیٹ کو پہلے چاک کرے گی یا اس کا پھل گردن کا پہلا صفایا کرے گا۔ شروع شروع میں مجاہدین کے رہنما اس جانثار فدائی کا تعارف شائع کرتے تھے جو کامیاب کفر کش حملہ کرتا تھا، مگر اس کا نقصان یہ ہوا کہ یہودی فوجی اس کا گھر مسمار کر دیتے تھے۔ تب یہ فیصلہ کیا گیا کہ شہید کا نام ظاہر نہ کیا جائے گا، اور اب تو وفا کی دنیا میں ایک نئے باب کا اضافہ ہو گیا ہے کہ باہر سے آنے والے مجاہد بھی فدائی دستوں میں شریک ہو کر اخوت و ایثار کے جذبے کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جس کی نظیر دنیا کی اور کوئی قوم مشکل سے ہی پیش کر سکے گی۔ قربانیوں اور جنت کی بلندیوں کی طرف یہ سفر جاری ہے، اور خوش نصیب آگے بڑھ بڑھ کر اپنی پاک جانوں کو نذرانہ اس مقدس مشن کے لیے پیش کرتے رہیں گے، جس کی تکمیل بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کے مبارک ہاتھوں سے ہوگی۔ القدس کے فدائیوں، تمہیں یہ اعزاز مبارک ہو۔ اے بنی اسرائیل، بیروت کا شمار بھی دنیا کے ان مہذب شہروں میں ہوتا ہے جہاں غریب ہونا تو کوئی جرم نہیں، البتہ بھیک مانگنا ضرور منع ہے۔ بندرگاہ کے باہر پولیس کا ایک سپاہی بید کی چھڑی گھما گھما کر بہت سے گداگروں کو منتشر کر رہا تھا جو سیاحوں پر بھوکی چیلوں کی طرح جھپٹتے تھے۔ فلسطینی مہاجرین کا ایک خاندان سپاہی کی نظر بچا کر ایک طرف سہما کھڑا تھا، ظاہراً وہ دست سوال دراز نہیں کر رہا تھا، لیکن ان کے چہرے اپنی بے زبانی سے پکار پکار کر ان کی بے بسی اور خستہ حالی کی فریاد کر رہے تھے۔ उस खानदान में एक 6-7 साल का लड़का था, एक 8-9 साल की लड़की थी और उनकी माँ एक अधूरी बहार की तरह थी जिसे वक्त से पहले ही खजा ने पामाल कर दिया हो। वो कभी अपने बच्चों की तरफ देखती, कभी राहगीरों की तरफ और कभी उस सिपाही की तरफ जो बैत की छड़ी घुमा घुमा कर भीख मंगों को भगा रहा था। मुझे रुकता देखकर वो लड़का मेरी तरफ बढ़ा और बड़ी लजाबत से पूछने लगा, क्या आप हमारी तस्वीर खींचना चाहते हैं? जिस तरह हमारे यहाँ के फकीर दिया सलाई या बूट पॉलिश का सहारा लेकर भीख मांगते हैं, इसी तरह फलस्तीन के मुहाजरीन तस्वीर खिंचवा कर बख्शिश की उम्मीद रखते हैं। उनके खूबसूरत कदोखाल, तीखे तीखे नकोश और उदास आंखें तस्वीर कशी के लिए बड़े ताबनाक मौजू हैं और कैमरे वाले सयाह उनकी फोटो उतार कर बड़ी फराखदिली से बख्शिश दे देते हैं। तस्वीर की फरमाइश सुनकर मेरा जी चाहा कि मैं उस बच्चे को उठाकर गले से लगा लूं और कहूं कि मेरे मासूम फरिश्ते, अभी खुदा ने वो मुसव्विर पैदा नहीं किया जो तेरी तस्वीर का हक अदा कर सके। तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं, इस झुलसती हुई धूप में तुम्हारे पांव नंगे हैं और तुम्हारी सहमी हुई आंखों में आंसुओं की नमी भी खुश्क हो चुकी है। वो तेरी माँ है जिसे कुदरत ने शबाब की मंजिल से पहले ही बूढ़ा कर दिया है। उसके भीचे हुए होठों पर शायद कोई फरियाद लरज रही है, लेकिन वो सिपाही के डर से अपना मुंह नहीं खोल सकती। ये शायद उसके सूखे हुए होठों पर एक गजबनाक बददुआ तड़प रही है जो उसने सिर्फ इस डर से रोकी हुई है कि कहीं इस दुनिया का भी वो हशर ना हो जो आद और समूद की बदनसीब अकवाम का हुआ था। और वो तेरी गुड़िया सी बहन जिसने एक हाथ में अपनी माँ का दामन थामा हुआ है और दूसरे हाथ से वो तुम्हें वापस बुला रही है ताकि कोई राहगीर तुम्हें जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ना ले जाए। इस नन्ही सी मासूम बच्ची के पांव भी नंगे हैं, इसके कपड़ों में भी बहुत से सुराख हैं, उसके सुनहरी बाल रेशम के उलझे हुए गुच्छों की तरह परेशान और घुंघरियाले हैं। इन खूबसूरत बालों में रेत के जर्रे अबरक की तरह चमक रहे हैं। बच्ची की पलकें घनी और नोकदार हैं और उसकी उदास आंखों में नीली नीली झीलों की अतः गहराइयां डूबी हुई हैं। अगर ये बच्ची आसमान पर पैदा हुई होती तो बेशक जन्नत की हूर बनती, लेकिन वो इस बेरहम जमीन पर पैदा हुई और बनी आदम और बनी इसराइल के हाथों में खुदा का ये नादिर शाहकार भूख से मुरझाया हुआ है, खौफ से सहमा हुआ है, बेघर है, बेसहारा है, उदास है, पामाल है। इस बच्ची की जिल्द जैतून की तरह ताजा और शफाफ है। इसके रगों में जो खून गर्दिश कर रहा है उसमें 2500 साल से फलस्तीन के चश्मों का पानी और फलस्तीन के फूलों की निघत और फलस्तीन के अंगूरों का रस रचा हुआ है। इस लड़की के वजूद में अलकुद्स की अनगिनत सदियों के तकद्दस की अमानत पोशीदा है। इसकी परवरिश बड़े बड़े बुजुर्गों के जेर साया हुई है। इसकी तरबियत में आसमानी सहीफों का हाथ है जो खुदा ने इस बरकत वाली जमीन पर नाजिल फरमाए। इस लड़की के आबा और अजदाद 2500 साल से फलस्तीन की खाक में दफन हो रहे हैं, लेकिन आज ये लड़की रोटी के एक टुकड़े और सहारे की एक झोपड़ी के लिए नंगे पांव और नंगे सर बैरूत की गलियों में परेशान हाल ठोकरें खा रही है। क्योंकि बनी इसराइल की भेड़ों को एक बार फिर वो घर याद आने लगा है जिससे 2500 साल कबल खुदा ने उन्हें बाहर निकाल बाहर किया था। यहूदियों का जदीद तरीन मुकदस सहीफा ऐलान बिलफौर है जो 2 नवंबर 1917 ईस्वी को बरतानिया के दफ्तर खारजा की जानिब से नाजिल हुआ और जिसमें बशारत दी गई थी कि शाह इंग्लिस्तान की हुकूमत फलस्तीन में यहूदियों के लिए एक कौमी घर मुहैया करने के हक में है और इस सिलसिले में यहूदियों की हर मुमकिन मदद करेगी। जिस अकीदत मंदी से ये यहूदी इस इंसानी बशारत की पैरवी कर रहे हैं, अगर इसी तरह उन्होंने अपनी इल्हामी किताब तौरात को भी माना होता तो शायद बनी इसराइल को हजारों साल तक दर बदर की खाक न छाननी पड़ती। ऐ बनी इसराइल, वो दिन याद करो जब अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया जहान के लोगों पर फजीलत दी, जब खुदा ने तुम्हें कौम फिरौन के पंजे से छुड़ाया जो तुम्हें बड़े बड़े दुख देते थे, तुम्हारे लड़कों पर छुरी फेरते थे और तुम्हारी औरतों को अपनी खिदमत के लिए जिंदा रहने देते थे, जब खुदा ने तुम्हारे लिए दरिया को टुकड़े टुकड़े कर दिया और तुमको बचाकर फिरौन के आदमियों को तुम्हारे देखते ही देखते डुबो दिया, जब खुदा ने तुम पर बराबर का साया किया और तुम पर मनोसलवा उतारा, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी पत्थर पर मारी और उसमें से तुम्हारे लिए पानी के 12 चश्मे फूट निकले। ऐ बनी इसराइल, वो दिन भी याद करो जब खुदा ने तुमसे अहद लिया था कि तुम हक के साथ बातिल को ना मिलाना और खुदा की आयात को सस्ते दामों ना बेचना, लेकिन तुम इस वादे को वफा ना कर पाए और तुमने बड़ी हठ धर्मी से बछड़े को अपना खुदा बना लिया। तुमने मनोसलवा की नेमत को ठुकरा कर साग पात, ककड़ी, लहसन, मसूर और प्याज की फरमाइश की اپنی اکڑ میں آ کر تم نے بعض پیغمبروں کو جھٹلایا اور بعض کو ناحق جان سے مار ڈالا، اور خدا نے تمہاری نافرمانیوں کی پاداش میں کبھی تم کو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا، کبھی تم کو بجلی نے لے ڈالا، کبھی تم راندہ درگاہ ہو کر بندر بنا دیے گئے، کبھی تمہارے سر پر تور کا پہاڑ لٹکا دیا گیا۔ اے بنی اسرائیل، بے شک تمہارے دل پتھر ہو گئے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ پتھروں میں بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں دراڑ پڑ جاتی ہے اور ان میں سے پانی رسنے لگتا ہے۔ اے بنی اسرائیل، آج تمہاری نسل بالکل اسی طرح مسخ ہو چکی ہے جس طرح کہ تم نے خدا کے کلام تورات کی شکل بدل ڈالی ہے۔ تمہاری رگوں میں جو لہو گردش کر رہا ہے، اس میں اسرائیلی خون کی آمیزش بہت ہی کم ہے۔ ہزاروں سال سے تم دنیا کے گوشے گوشے میں مارے مارے پھر رہے ہو، اور تمہاری نسل دوسری قوموں میں خلط ملط ہو کر اب اپنی کوئی امتیازی حقیقت نہیں رکھتی۔ یوں بھی تم نے خدا کے رسولوں کی جگہ اب امریکہ اور انگلستان میں اپنی مرضی کے پیغمبر تلاش کر رکھے ہیں، اور تمہاری موجودہ تورات اعلان بالفور ہے۔ لیکن یاد رکھو، اس عرب بچی کا سہما ہوا دل اور اس کی غمدیدہ ماں کی ڈوبی ہوئی آہ تمہارے سر پر کوہ طور سے بھی زیادہ خطرناک پہاڑ کی طرح لٹک رہی ہے۔ اس معصوم بچے کی نگاہوں میں غضبناک، قہرناک اور زہرناک بجلیاں تڑپ رہی ہیں۔ اگرچہ آج کل بندر بنانے کا رواج عام نہیں، لیکن خدا اپنے وعدے کا سچا ہے۔ تم امریکہ اور انگلستان میں ڈھلے ہوئے سونے چاندی کے بچڑوں کی جس قدر جی چاہے پوجا کر لو، لیکن عذاب کا جو توق تمہاری گردن میں پڑا ہوا ہے، اس سے تمہیں نجات نہیں مل سکتی۔ ماخوذ از شہاب نامہ۔ دو قبریں ایک سبق۔ نبو چاچا اور توری ماما دو عجیب و غریب کردار تھے۔ ہم آج تک فیصلہ نہ کر سکے کہ ان کی شخصیتیں زیادہ دلچسپ تھیں یا ان کے معمولات زیادہ انوکھے تھے۔ ان دونوں کرداروں کا اپنا اپنا رنگ، مخصوص حلیہ اور منفرد انداز تھا۔ دونوں کی آپس میں گاہی چھنتی تھی اور وہ گہرے دوست تھے۔ یوں تو توری ماما بھی کم نہ تھا، لیکن آج کی مجلس میں ہم صرف نبو چاچا کی بات کریں گے۔ توری ماما کی بات آگے چل کر، نبو چاچا 50 کے پیٹے میں تھے، لیکن ان کی نظر جتنی عقابی تھی، آواز اس سے زیادہ پاٹدار تھی۔ جب وہ اپنے مخصوص لہجے میں چھوٹے یعنی دکان میں کام کرنے والے لڑکے کو بلاتا، تو اس کی آواز کی کاٹ اور گونج سننے والی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ چھوٹا زخمی ہو گیا، اس کے ٹانکے لگائے گئے، تو توری ماما نے نبو چاچا کو مشورہ دیا کہ وہ چھوٹے کو زور سے نہ بلائے، ورنہ اس کے زخم کے ٹانکے کھل جانے کا اندیشہ ہے۔ نبو چاچا کی گوشت کی دکان تھی، اور وہ پیشے کے لحاظ سے قصاب ہونے کے باوجود اخلاقی اعتبار سے ہماری تہذیب کا جیتا جاگتا نمونہ تھا۔ اس کی بنیاد اخلاقی روایات کی پاسداری، رکھ رکھاؤ اور وزاداری پر تھی، اور جو اب جینز، برگر والے کلچر اور اینٹنا اور انٹرنیٹ کی لائی ہوئی تہذیب تلے دب کر رہ گئی ہے۔ لیکن ہم یہاں اس کی اور اس کی تربیت یافتہ بلیوں کی ایک مخصوص عادت کا ذکر کریں گے، جس میں معرفت کے کئی اسباق پوشیدہ ہیں۔ یوں تو ہر گوشت کی دکان پر آس پاس آوارہ بلیاں مٹر گشت، گوشت گشت کہنا چاہیے، کرتی رہتی ہیں، لیکن نبو چاچا نے جو بلیاں پالی ہوئی تھی، ان کی بات ہی کچھ اور تھی۔ یہ بلیاں تعداد میں درجن کے قریب، اور رنگ، حجم اور وزن میں ہر قسم کی تھیں، لیکن ان میں ایک عجیب و غریب صفت پائی جاتی تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ صرف اس چیز کو منہ لگاتی تھی جو نبو چاچا ان کی طرف پھینکتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی ان کو دل جگر کی صاف بوٹی بھی ڈالے تو وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی تھی۔ دوسرے یہ کہ نبو چاچا جب کوئی چیز ان کی طرف پھینکتا تو مجال ہے کہ بیک وقت دو بلیاں اس پر جھپٹیں یا آپس میں الجھ جائیں۔ ہرگز نہیں، ایک بلی اگر کسی بوٹی یا چھیچڑے کی طرف پاؤں بڑھا چکی ہے تو دوسری ہرگز ادھر کو نہ جائے گی، بلکہ اپنی باری کا انتظار کرے گی۔ بلیوں کو چھیچڑے، کبوتروں کو دانا اور چیلوں کو بوٹیاں کھلانے والے تو بہت دیکھے، لیکن نبو چاچا نے ان بلیوں کی استغنا اور ایثار کا جو سبق یاد کرا رکھا تھا، وہ ایک منفرد مثال تھی۔ اس دور میں اس کی نظیر تو ایک استاد کے شاگردوں، ایک شیخ کے مریدوں یا ایک جماعت کے کارکنوں بھی ملنی مشکل ہے۔ چھیچڑا خوری کے اس نظم و ضبط کے علاوہ ایک اور منظر بھی دیکھنے کے قابل ہوتا تھا۔ یہ وہ وقت ہوتا جب چاچا کام ختم کر کے توری ماں کے تھلے پر نشست جماتا تھا۔ نبو چاچا اسیر چشم اور قناعت پسند قسم کا آدمی تھا۔ اس کی دکان میں اتنا صاف ستھرا اور عمدہ گوشت ملتا تھا، اور صفائی کا معیار اتنا اچھا تھا کہ اگر وہ چاہتا تو رات گئے تک دکان کا شٹر گرانے کی نوبت نہ آتی۔ और उसका कारोबार इतना चलता कि दूसरी दुकानों पर दोपहर को ही ताले पड़ जाते, मगर वो गोश्त की एक मखसूस मिकदार में बिक जाने के बाद दुकान समेट लेता था। उसकी एक वजह तो ये थी कि उसे मुनाफा खोरी की हविस न थी, और दूसरी बात थी वो ये बयान करता था कि पास पड़ोस के छुरी बंद भाइयों का भी हक है, जब मुझे अल्लाह पाक मेरी जरूरत के बकदर बल्कि ज्यादा इनायत फरमा देते हैं तो मुझे अपने उन भाइयों का ख्याल रखना चाहिए और ऐसी इजारादारी ना बनाना चाहिए कि दूसरे कसाब अपने बीवी बच्चों के गुजारे के लिए भी तरसते रह जाएं। कभी कभार नब्बू चाचा जब देखता कि सामने वाली दुकान पर काफी देर से कोई ग्राहक नहीं आया तो वो अपने ग्राहक को बिला वजह ही सौदा देने से इनकार कर देता और उसे सामने वाली दुकान पर भेज देता। ग्राहक के इंतजार में छुरियां तेज की जा रही या मक्खियां मारी जा रही होती थीं। जरा सोचिए, आज के उस दौर में कसाबों में नहीं इल्म और अदब से ताल्लुक रखने वालों में ऐसी मुरव्वत और वजादारी ढूंढने से भी मिलती है क्या? खैर, तो बात यह हो रही थी कि नब्बू चाचा की रवानगी का मंजर बड़ा अजीब होता था। वो हर शाम को गोश्त की एक मखसूस मकदार बिकते ही अपनी जगह छोड़ देता था। जब तक छोटा दुकान धोता और सफाई करता तब तक चाचा नहा धोकर पाक साफ कपड़े पहनकर तूरी मामा के थल्ले पर पहुंच जाता और उन दोनों का बकिया वक्त इकट्ठे गपशप करने और बैठक जमाने में गुजरता था। जब चाचा तैयार होकर निकलता तो उसकी दर्जन भर बिल्लियां उसके साथ होती थी। कोई कदमों में लौटती, कोई दाएं बाएं चलती, कोई कंधे पर चढ़ी होती, कोई गोदों में अटकेलियां करती। चाचा की मखसूस चाल और दर्जन भर बिल्लियों का जुलूस अजब समा बांधता था। बिल्लियां उस पर फिदा होती और चाचा बिल्लियों में मुस्तगरक होता। ये सिलसिला तूरी मामा के वालेकुम सलाम की आवाज तक जारी रहता और जैसे ही चाचा तूरी मामा के थल्ले पर नशिस्त जमाता ये बिल्लियां अगले दिन चीचड़ा खोरी के वक्त तक रुखसत हो जाती और चाचा की नशिस्त में या किसी और के आराम में कोई खलल न डालती। इखलाकियात के जवाल के जमाने में अपने मुरब्बी और मोहसिन से ऐसी वफादार और मिजाज शिनासी तरबियत याफ्ता मुरीदों में भी खाल खाल ही देखने में आती है और अल्लाह ताला इंसान को तौफीक दे तो अनपढ़ नब्बू चाचा और उसकी बेजबान बिल्लियों के इस रवैये में वो कुछ सीखने को मौजूद है कि आला तालीम याफ्ता इंसानियों की सोहबत में भी ऐसे आदाब जिंदगी सीखने को नहीं मिलते। बात कारीन को इस बात से ताज्जुब होगा लेकिन वाकया यह है कि नब्बू चाचा की बिल्लियों में वो खासियतें पाई जाती थी जिनकी तारीफ की जानी चाहिए। इंसान सीखना चाहे तो जानवरों से भी सीख सकता है। इसकी एक मिसाल फुकहा का वो तबसरा है जो उन्होंने फहद नामी शिकारी जानवर पर किया था। इस लफ्ज का तर्जुमा बाज लोग चीते से करते हैं जो ठीक नहीं, चीता इंसानी तरबियत कबूल नहीं करता। इस लफ्ज का सही माने तेंदुआ है। ये बिल्ली और चीते के दरमियान की चीज है। इस जानवर को शिकार के लिए सिधाया जाता है और ये दरिंदों में इतना ही जबरदस्त शिकारी है जितना बाज परिंदों में। फुकहाए किराम ने लिखा है कि ये जानवर ऐसी आला जर्फी आला फितरी खसूसियात का मालिक है जिनको इंसान भी अपनाए तो उनके किरदार में बेहतरीन और साफ पैदा हो जाए। फिकह हनफी की शोहराए आफाक किताब रिदा उल मुख्तार अल मारूफ बा फतावा शामिया की किताब असैद में से एक पैराग्राफ का तर्जुमा मुलाहिजा फरमाए। शम्सुल आइम्मा सरकसी अपने उस्ताद शम्सुल आइम्मा हलवानी रहमहुल्लाह ताला से नकल फरमाते हैं कि तेंदुए में कुछ ऐसी खसलतें हैं जो अकलमंद आदमी को अपनानी चाहिए। उनमें से एक यह है कि ये शिकार पर झपटने के लिए घात लगाकर छुप जाता है और अपने आप को उस पर जाहिर नहीं होने देता। अकलमंद आदमी को चाहिए कि अगर कोई उसका दुश्मन हो जाए तो ये उसकी मुखालफत में अपनी जान हलकान न करे बल्कि उसके दफा शर के लिए मुनासिब मौके की तलाश में रहे और अपने आप को थकाए बगैर दुश्मन से निजात हासिल करे। इस जानवर की एक सिफत ये भी है कि इसको दौरान तरबियत अगर किसी गलती पर सजा दी जाए तो ये सीखने से इनकार कर देता है। इसको सिखाने के लिए ये तरीका इख्तियार किया जाता है कि कुत्ता जब वैसे ही गलती करे तो उसके सामने उसे सजा दी जाती है तब ये वो हरकत छोड़ देता है। अकलमंद लोग ऐसे ही होते हैं कि दूसरों से इबरत पकड़ते हैं। जैसा कि अरबी की मशहूर कहावत है, नेक बख्त आदमी वो है जिसको किसी दूसरे के जरिए नसीहत हासिल हो और खुद उस पर कोई मुसीबत आने से पहले दूसरों पर आई आफत से वो अपनी इसलाह कर ले। इस जानवर की एक आदत ये भी है कि ये गंदा गोश्त नहीं खाता बल्कि अपने मालिक से अच्छे और साफ गोश्त की तवक्का रखता है। साहिब अकल शख्स को ये चाहिए कि किसी ऐसी चीज को मुंह न लगाए जिसको उसके रब ने उस पर हराम करार दिया है। एक आदत उसकी ये भी है कि ये एक शिकार पर ज्यादा से ज्यादा 3 या 5 बार हमला करता है। अगर फिर भी वो इसके हाथ न आए तो ये इसका पीछा नहीं करता और अपनी जान को बिला वजह खतरे में नहीं डालता। واقعہ یہ ہے کہ وفاشیاری، غیرت و مروت، ایثار و قربانی اور بلند ہمتی اور عالی حوصلگی ایسے ہی صفات ہیں کہ اگر جانوروں میں پائی جائیں تو ان کی حیثیت اور اہمیت کو دو چند کر دیتی ہیں، اور اگر انسان ان سے محروم ہو تو وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اگرچہ مادیت پرستی کے اس دور میں ان اعلیٰ انسانی اوصاف کی قدر نہیں، لیکن پھر بھی یہ ایسی آفاقی حقیقتیں ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے تو وہ بیت المقدس کی مغربی دیوار میں موجود دو قبریں دیکھ سکتے ہیں، اسے یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ دونوں قبریں قریب قریب دو حجروں میں واقع ہیں، ایک ایسے غریب الدیار شخص کی ہیں جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کی آزادی اور خلافت عثمانیہ کی حمایت کی خاطر بھرپور جد و جہد کی، ہر طرح کی قربانی دی، اپنی خطیبانہ صلاحیتوں کو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیا۔ یہ شخص دیار غیر میں مسافری کی حالت میں فوت ہوا، لیکن آج اس کے نام کی طرح اس کی قبر کو بھی جو عزت و احترام حاصل ہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ شخص بر صغیر کی تحریک آزادی کا مخلص کارکن اور تحریک خلافت کا پرجوش رہنما تھا، یعنی مولانا محمد علی جوہر۔ مولانا محمد علی کا انتقال لندن میں اس زمانے میں ہوا جب وہ پہلی گول میز کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے گئے تھے۔ جب وہ ہندوستان سے روانہ ہوئے تو ضیابطیس میں مبتلا تھے۔ ہندوستان کے طول و عرض میں تحریک آزادی کے سلسلے میں یکم اپریل 1930 سے سول نافرمانی زوروں پر تھی، اور تقریباً 1,00,000 افراد جیلوں میں محبوس ہو چکے تھے کہ یکایک ستمبر 1930 میں وائس رائے ہند نے 86 نمائندوں کو لندن میں ہونے والی انڈین راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، ہندوستانی گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے مدعو کیا۔ ان میں 57 برطانوی ہند، 16 ریاستی ہند اور 13 ہندوستانی سیاسی جماعتوں کے نمائندے تھے، جن میں آغا خان، سر تیج بہادر سپرو، سر محمد شفیع، سر سی ستیلو ستیلواد، نواب چھتاری، مسٹر ایم جے کار، مسٹر سری نواس شاستری، مسٹر سی دائی چنتامنی، ڈاکٹر بی ایل مونجے، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی وغیرہ شامل تھے۔ اس گول میز کانفرنس کا آغاز انگریز وزیر اعظم نے قصر سینٹ جان میں 12 نومبر 1930 کو کیا۔ یہ گول میز کانفرنس حسب توقع ناکام رہی اور کسی نتیجے پر ختم نہ ہوئی تو وزیر اعظم نے یہ کہہ کر سب نمائندوں کو ٹالنا چاہا کہ آپ ہندوستان واپس جائیں، اپنے فرقے وارانہ اختلافات کا تصفیہ کریں اور ایک ایسا حل تلاش کریں جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ اس موقع پر مولانا جوہر نے کانفرنس میں وہ مارکت العرا تقاریر کی جس میں انہوں نے نہایت صاف گوئی سے اپنے ملک کی سیاسی جماعتوں کو بھی اور حکومت کو بھی کھری کھری باتیں سنائی تھیں اور ان پر آزادانہ نکتہ چینی کی تھی۔ ان کی سب تقریروں میں یہ تقریر ہمیشہ کے لیے یادگار رہے گی، جس کے بعد ہندوستان کا یہ غمخوار اور تقریر و تحریر کا شاہ سوار ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے گزر جانے پر نہ صرف انگلستان اور ہندوستان میں اس کے بے شمار مداحوں اور دوستوں کو صدمہ ہوا، بلکہ دیگر ممالک میں بھی جہاں جہاں اس کا نام پہنچ چکا تھا اظہار رنج اور افسوس ہوا۔ انگلستان میں اس کے جو مسلم اور غیر مسلم دوست تھے ان کا اصرار تھا کہ اسے وہیں دفن کیا جائے۔ ہندوستان میں سے اس کے عزیزوں اور دوستوں کے تار گئے کہ اسے وطن مالوف رامپور اور اس کے بزرگوں کے قبرستان میں پیوند خاک کیا جائے، مگر اس کے نصیب میں یہ بات تھی کہ وہ خاک پاک بیت المقدس میں آخری نیند سوئے۔ اتفاق یہ ہوا کہ یہ خیال دنیا اسلام کی ایک ممتاز ہستی اور فلسطین کے مشہور رہنما الحاج مفتی امین الحسینی کے دل میں پیدا ہوا کہ وہ مرحوم کے رشتہ داروں کو یہ مشورہ دیں کہ وہ ان کا جنازہ بیت المقدس میں لائیں اور مبارک زمین میں ان کا مزار بنے۔ مفتی صاحب نے اس مضمون کا تار مولانا شوکت علی کو دیا اور انہیں اطلاع دی کہ مسجد اقصی کی چار دیواری کے اندر ایک حجرہ ان کی قبر کے لیے ان کے ایک غائبانہ مداح نے پیش کیا ہے۔ اس اطلاع نے ان سب دہشتوں کا خاتمہ کر دیا جو مرحوم کی تدفین کے متعلق ہو رہی تھی۔ ان کے رشتہ دار بھی راضی ہو گئے اور انگلستان والوں کو بھی خاموش ہونا پڑا۔ ان کے جنازے کو احتیاط کے ساتھ فلسطین پہنچانے کا انتظام ہو گیا اور ان کا جسد خاکی بحری جہاز پر اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہوا۔ جب ان کا جنازہ پورٹ سعید یعنی مصر پہنچا تو مصر کے بے شمار مسلمان اس کے استقبال اور اس کے حق میں دعائے خیر کرنے کے لیے موجود تھے، اور ان میں سے بہت سے لوگ جنازے کے ہمراہ بیت المقدس روانہ ہوئے۔ جب یہ ساری جماعت القدس پہنچی تو ایک جمع غفیر مسلمانوں فلسطین کے مسلمانوں کا وہاں شریک جنازہ ہونے کے لیے جمع تھا، جس کی تعداد 1 لاکھ سے اوپر بیان کی جاتی ہے. جس حجرے میں مولانا مدفون ہے وہ ایک مخلص عرب مسلمان کے پاس تھا، جس کا تعلق مسجد اقصی سے خادمانہ تھا اور جس کے بزرگوں سے اسے حجرہ ورثے میں ملا تھا. اس کے دل میں مولانا محمد علی کی خدمات ملی اس درجے زیادہ تھی کہ اس نے ان کی وفات کی خبر سن کر مفتی فلسطین الحاج امین الحسینی کی خدمت میں یہ پیشکش کی کہ یہ حجرہ مولانا مرحوم کی آرام گاہ بنایا جائے. یہ تجویز جو اس نے اتنی محبت سے کی، فلسطینی مسلمانوں کی اخوت اسلامی کی زندہ مثال اور ایثار کی غیر معمولی نشانی ہے، کیونکہ ایسی جگہ پر تھوڑی سی زمین بھی بڑے بڑے داموں پر نہیں مل سکتی. اس شخص نے کوئی معاوضہ اپنے حجرے کا نہیں لیا اور اب تک بلا معاوضہ اس کی کلید برداری کا ذمہ دار ہے. اس زمانے میں متعدد ہندوستانی زائرین نے بتایا کہ جب اس نے حجرے کا دروازہ کھول کر مزار دکھایا تو زائرین نے چاہا کہ کچھ روپے اس کو بطور نذرانہ پیش کریں، مگر اس سیر چشم شخص نے کچھ لینے سے عذر کیا. دوسری قبر اس کم نصیب کی ہے جس نے مسلمانوں کو امریکہ اور برطانیہ کی غلامی میں گرفتار کروایا، خلافت عثمانیہ سے غداری کر کے حجاز مقدس کو اس سے جدا کیا اور پھر خود بھی اپنے آقاؤں کی نظر سے گر کر گمنامی کی موت مرا. دنیا اسے شریف حسین کے نام سے جانتی ہے. اس کی قبر مولانا جوہر کی قبر کے قریب ہے، لیکن فلسطینی مسلمان اس کے قریب جانا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں، جبکہ مولانا جوہر سے وہ عقیدت و محبت کا سلوک کرتے ہیں. حالانکہ شریف حسین ان کا ہم زبان اور ہم قوم تھا اور مولانا ہندوستان کے اجنبی مسافر تھے جن سے ان کا کوئی مادی رشتہ نہیں بنتا تھا، لیکن بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ انسانی صفات کی ایسی قدر ہے کہ ایسا شخص ظاہراً اپنے مقصد میں کامیاب نہ بھی ہو تو وہ عزت و احترام کا مستحق پاتا ہے، اور جو ان سے محروم ہو تو وہ دنیا کے بہت سے کھوٹے سکے جمع کر لینے کے باوجود بے قدر اور بے عزت رہتا ہے. شریف حسین نے حکومت کی لالچ میں آ کر صرف عربوں سے ہی نہیں ہندوستان کے مسلمانوں سے بھی بدترین غداری کی. اس نے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کو، جو سلطنت عثمانیہ کی مدد لے کر انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنا چاہتے تھے، گرفتار کر کے انگریزوں کی قید میں دے دیا تھا. اگر یہ ایسی حرکت نہ کرتا اور حضرت شیخ افغانستان کے مسلمانوں کو ساتھ لے کر عثمانی اسلحے اور ماہرین کی مدد سے ہندوستان پر حملے میں کامیاب ہو جاتے اور ان کے ساتھ ہی ہندوستان کے اندر سے شورش برپا کرتے، تو ہندوستان سے نکالنے کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کو انگریزوں سے محفوظ کیا جا سکتا تھا. لیکن انگریزوں کے ورغلانے میں آ کر اس شخص نے گھناؤنا کردار ادا کیا، اور پھر جب انگریزوں کی نظر میں آل سعود جچ گئے تو انہوں نے اس کو اردن کی طرف بھاگنے پر مجبور کیا، اور یہ شخص اپنے پیچھے اسرائیل کے پڑوس میں حکمرانوں کی ایک غدار نسل چھوڑ کر مر گیا. اس کو انگریز سرکار کی ایما پر بیت المقدس میں دفن کے لیے جگہ دلوائی گئی، لیکن انگریز اسے وہ عزت کہاں سے دلواتے جو اہل وفا کو نصیب ہوتی ہے. بیت المقدس کی مغربی دیوار کے پاس موجود یہ دو قبریں بندے کو اس دیوار میں ان قبروں کی صحیح جگہ کا علم کوشش کے باوجود نہ ہو سکا. اب اتنا معلوم ہوا ہے کہ ان کی قبر بیت المقدس کی مغربی دیوار کے ساتھ باب القطانین کے باہر مدرسہ خاتونیہ کے سامنے ایک حجرے میں ہے. اس حجرے میں مشہور مجاہد شہید مارکا قستل سید عبد القادر الحسینی کی قبر بھی ہے، جو 8 اپریل 1948 کو قستل کے مارکے میں شہید ہوئے تھے. اگر کسی صاحب کو معلوم ہو تو آگاہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے گا. مادہ پرستی کی غلاظت میں لٹڑے انسانوں کو پیغام دیتی ہے کہ حق کو زوال نہیں اور باطل کو قرار نہیں، وفا کو فنا نہیں اور دغا کو بقا نہیں. جو لوگ نظریے کی خاطر جیتے ہیں موت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور جو سفلی خواہشات پر مرتے ہیں ان کے نام کو جھوٹی زندگی دینے کے لیے جتنی اونچی یادگاریں بنائی جائیں وہ ان کو عزت نہیں دلا سکتی. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ سے امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد تک اور شریف حسین سے میر جعفر تک پھیلی ہوئی داستانیں انسانوں کو وفا اور خلوص کی عظیم عظمت اور ضمیر فروشی کی ذلت کا راز بتا رہی ہیں. وقتی مفاد کی خاطر نظریے اور غیرت کا سودا کرنے والے انسان ان کو سنتے ہیں، لیکن عبرت اس وقت تک نہیں لیتے جب تک وہ خود عبرت نہیں بن جاتے. توری ماما کا راز. نبو چاچا کا جگری دوست توری ماما بھی کچھ کم عجیب نہ تھا. توری ماما خالص آفریدی پٹھان تھا، گورا چٹا سرخ و سفید، مضبوط قد کاٹ اور صحت مند جسم کا مالک ڈیوٹی سے فارغ ہو کر اس کی دنیا میں تین ہی شغل تھے، اپنے پالتو بٹیر سے کھیلنا، ریڈیو سننا اور نبو چاچا سے گپ شپ کرنا۔ نبو چاچا اور اس کی گپ شپ بھی عجیب ہوتی تھی، دونوں بولتے اتنے نہ تھے، مگر چونکہ مزاجوں میں ہم آہنگی اور موافقت تھی، اس لیے دونوں خاموش بیٹھے رہ کر بھی مجلس کا لطف اٹھاتے رہتے تھے۔ توری ماما کا تھڑا ان دونوں کے جمع ہونے سے ایسا سج جاتا تھا کہ خالی ہونے کے باوجود بھی بھرا بھرا لگتا تھا، حالانکہ اس میں مٹکے کے گھڑے، جائے نماز اور نسوار تھوکنے کے ریت بھرے ڈبے کے علاوہ کوئی خاص چیز نہ تھی۔ ماما شکل کی طرح مزاج کے اعتبار سے بھی خالص قسم کا خاندانی پٹھان تھا، انتہائی اصول پسند، نازک مزاج، مہمان نواز اور غیرت مند، یاروں کا یار اور ان کے لیے سب کچھ لٹا کر یہ سمجھنے والا کہ دوستی کا حق ادا نہ ہوا۔ جب وہ اپنے تھڑے پر بنائی ہوئی مخصوص نشست پر کڑک قسم کی جھاگ اڑاتی چائے کی کیتلی بھر کر بیٹھتا تھا تو اس کی سرما لگی ہوئی آنکھوں کے سامنے بھری بھری مونچھیں اور سینے کے چاروں طرف پھیلی داڑھی عجیب منظر دکھاتی تھی۔ ماما کا بڑھاپا جوانوں کے لیے قابل رشک تھا اور اسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ جوانی میں کیا چیز رہا ہوگا۔ اس کا چوڑا چکلا اور بھاری بھرکم جسم بڑھاپے کی زد میں آنے کے بعد بھی اتنا ہی ٹھوس اور اس کی گرفت اتنی ہی جاندار تھی کہ اگر وہ کبھی اٹھنے بیٹھنے اور سہارا لینے کے لیے کسی نوجوان کی کلائی پکڑ لیتا تو اسے ہاتھ کی ہڈی چورا ہوتی ہوئی محسوس ہوتی۔ ماما کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ پہاڑ جیسا بڑھاپا اکیلا کیوں کاٹ رہا تھا؟ اس راز کی کسی کو خبر نہ تھی، نہ ماما اس بارے میں کبھی لب کھولتا تھا۔ نبو چاچا کو پتا ہو تو ہو، لیکن اور کسی کو کچھ علم نہیں تھا، نہ ماما سے کچھ پوچھنے کی مجال۔ البتہ نبو چاچا کا منجلا لڑکا جو ماما کے لیے کھانا لانے اور برتن اٹھانے پر مامور تھا، بتایا کرتا تھا کہ ماما کا تعلق کسی نہ کسی طرح انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے والے مجاہدین سے جڑتا ہے، اور اغلب یہ ہے کہ ماما اپنی جوانی کے بالکل ابتدائی دور میں ان سے منسلک رہا ہے، اور اس کی یہ جلاوطنی اختیاری اور خود ساختہ نہیں، بلکہ یہ اس طویل مشقت اور ریاضت کا حصہ ہے جو انگریزوں کے خلاف گوریلا جنگیں لڑنے والے مجاہدین کے حصے میں آئیں۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ہم نے اس سے پوچھا۔ کہنے لگا، ایک روز جب محلے کی بڑی سڑک کو شامیانوں سے بند کر کے دھواں دھار قسم کا جلسہ ہو رہا تھا تو ایک مقرر نے برصغیر کے جہاد آزادی میں حصہ لینے والے علماء اور مجاہدین کے خلاف کچھ فقرے کہے۔ اس وقت میں ماما کو کھانا دینے گیا ہوا تھا۔ ماما کو جلسے جلوسوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن اس دن جلسے کا لاؤڈ اسپیکر جبری سما کے نظریے کے تحت محلے کے ہر گھر تک آواز پہنچانے کی جستجو کر رہا تھا۔ ماما نے جب مجاہدین آزادی کے خلاف یہ تبصرے سنے تو اس دن وہ پہلی مرتبہ کھل گیا اور اس کی تنہائی کا راز ہمیں معلوم ہو گیا۔ اس کی باتوں سے معلوم ہوا کہ وہ سرحد کے قبائلی علاقے کے خوشحال گھرانے کا فرد تھا۔ اس کا اپنا باغ، اپنی زمین اور اپنا گھر بار تھا۔ اس کے علاقے کے خان لوگوں نے انگریزوں کو مخبری کر کے اپنی جائیدادوں میں اضافہ کیا، لیکن ماما کو یہ طرز زندگی پسند نہ تھا۔ اس نے اپنے لیے وہی راہ چنی جو بلند ہمت، اصول پسند اور اولو العزم لوگ منتخب کرتے ہیں۔ پھر اس راہ میں سب کچھ لٹا دیا، ماں باپ، گھر بار سے دوری اور جلاوطنی قبول کر لی، مگر حرف شکایت زبان پر نہ لایا۔ دراصل وہ ان لوگوں میں سے تھا جو یاروں کے لیے سب کچھ لٹا کر افسوس نہیں کرتے بلکہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو جب دنیاوی زندگی میں وہ وعدوں سے گزر جانے کا قائل تھا تو اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہو جانے کے بعد اسے کس چیز کا خوف یا رنج ہو سکتا تھا؟ چاچا کے مجھے لڑکے کا کہنا تھا کہ وہ تو خیر گزری کہ مقرر صاحب جلد دل کی بھڑاس نکال کر رخصت ہو گئے، ورنہ اس دن کوئی خرابی والی بات ہو جانی تھی۔ توری ماما کے کردار کا یہ پہلو معلوم ہو جانے کے بعد ہمارے دل میں اس کی عزت اور بھی بڑھ گئی۔ وہ واقعی ان لوگوں میں سے تھا جو اب ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ افسوس کہ ہماری قوم نے ان حریت پسندوں کی قدر نہ کی، اور توری ماما جیسے بہت سے لوگ جنہیں قیام پاکستان کے بعد اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازا جانا چاہیے تھا، گمنامی کی زندگی گزارتے ہوئے قسمہ پرسی کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، جبکہ بہت سے ٹاؤٹ نسل کے ٹٹ پنجیے جو کسی زمانے میں موچی، تیلی یا ڈوم ہوتے تھے، آج وہ عوام کے مستقبل کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان پر حکمرانی کرنے والے ان خاندانوں نے اس انگریز سے وفاداری کی تھی جس نے لاکھوں مسلمانوں کی جان لی، بیسیوں اسلامی ممالک کو تاراج کیا، اور جاتے وقت یہاں اپنا تھوکا چاٹنے والے ایسے لوگ چھوڑ گیا جو آج تک امت مسلمہ کے جسم میں ناسور کی طرح سوزش پھیلا رہے ہیں۔ انگریز وہی بد عہد، بد فطرت اور بد خصال قوم ہے جس نے ایشیا میں مغل سلطنت کے خاتمے، ایشیا اور یورپ کے سنگم پر عثمانی سلطنت کے سقوط اور افریقہ کے بہت سے مسلم ممالک کی آزادی سلب کرنے کے علاوہ مشرق وسطی میں یہودی ریاست کی سرپرستی کر کے عرب ممالک کو نہ ختم ہونے والی بد امنی کا تحفہ دیا۔ اس نے ہر موقع پر یہودیوں کی بے جا حمایت کی، اور جب بھی یہودی سلطنت پر برا وقت آیا یہ اس کے تحفظ کے لیے اس طرح چوکنے ہو گئے جیسا کچرا گھر کا چوکیدار اور چوکیدار رات کو کھٹکا سن کر کان کھڑے کر لیتا ہے۔ جون 1967 میں جب اسرائیل کی عرب ممالک سے جنگ ہو رہی تھی اور دنیا حیران تھی کہ مٹھی بھر یہودیوں میں جان کہاں سے آ گئی کہ وہ اس قدر زور سے ٹررا رہے ہیں، بعد میں معلوم ہوا کہ برطانیہ کے دو طیارہ بردار جہاز فلسطین کے دو سمتوں میں کھڑے اسے گھیرے ہوئے ہیں، ایک مالٹا میں تھا اور دوسرا عدن میں، اور دونوں ایک منٹ کے نوٹس پر حرکت کے لیے پوری طرح چوکس تھے تاکہ اگر یہودیوں کے غبارے سے ہوا نکلے گی تو یہ انہیں سہارا دینے پہنچ جائیں گے۔ جبکہ یہ وہ دن تھے جب یہودی ریاست کی چوکیداری کا فریضہ برطانیہ سے لے کر امریکہ نے سنبھال لیا تھا، اور برطانیہ یہ گندا بوجھ امریکہ کے سپرد کر چکا تھا۔ دوسری طرف امریکہ کا چھٹا بحری بیڑا مصر کے ساحل پر پوری طاقت کے ساتھ تیار پوزیشن میں کھڑا تھا تاکہ معاملہ یہودی سرماؤں کے بس سے باہر ہونے لگے تو وہ حق وفاداری نبھا سکیں۔ واضح رہے کہ یہ وہ بحری بیڑا ہے جس کا 3 سال بعد 1971 کی جنگ میں مشرقی پاکستان انتظار کرتا رہ گیا مگر وہ آ کر نہ دیا۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کی یہود نوازی سے حاصل کیا ہوا؟ کیا یہودیوں کی دولت میں اتنی کشش ہے کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک مکھیوں کی طرح اس پر گرتے ہیں، یا ان ممالک کی سیاست، معیشت اور ذرائع ابلاغ پر نادیدہ گرفت انہیں یہود کی غیر مشروط حمایت پر آمادہ کرتی ہے؟ اگر انصاف سے جائزہ لیا جائے تو یہ دونوں عناصر اپنی جگہ وزن رکھتے ہیں، مگر یہاں ایک بات اور بھی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ صلیب کے نمائندے ہیں، اور صلیب نے کئی صدیوں تک جنگ کے باوجود جب دیکھا کہ وہ ارض مقدس پر قابض نہ ہو سکی تو انہوں نے یہود کی حمایت کا فیصلہ کیا تاکہ یہود کے خناس دماغ اور صلیبیوں کا سڑاند بھرا تعصب مل کر مسلمانوں سے انتقام لے سکیں۔ یہ محض اندازہ نہیں، اس کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ 1967 کی جنگ میں القدس پر یہودی قبضے کے بعد سنڈے ٹائمز لندن میں ایک کتاب شائع کی جس کا نام تھا دا ہولی وار جون 67۔ اس میں جنگ کا جو باب ہے اس کا عنوان ہے بلیک آفٹر 896 ایئر، یعنی 896 برس کے بعد واپسی۔ اب یہ بات سب کو معلوم ہے کہ 896 سال پہلے القدس کو صلیبی قبضے سے چھڑایا گیا تھا۔ یہودی اس وقت اپنے آنسو پوچھنے کے قابل بھی نہ تھے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے یہودیوں کی حمایت میں پسے پردہ مسلم دشمنی اور انتقام کا جذبہ کام کر رہا ہے، اور وہ اس لڑائی کو صلیبی جنگوں کا حصہ سمجھتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ مسلمانوں کے دماغ میں دور دور تک اس دیرینہ دشمنی کو بھاپنے کی کوئی فکر نہیں۔ وہ تو اس اتار کی دوائی میں شفا سمجھتے ہیں جس کے سبب بیمار ہوتے ہیں۔ وہ آج بھی ان ممالک کو اپنا حلیف، ہمدرد اور مشکل وقت کا ساتھی سمجھ کر ان کے دارالحکومتوں کے پھیرے لگاتے رہتے ہیں۔ ان کے یہاں توری ماما جیسے لوگ جنہوں نے اپنی جوانی، گھر بار، زمین اور جائیداد سب کچھ آزادی کے غاصبوں کے خلاف جہاد میں لٹا دیا، عزت و تکریم کے مستحق نہیں بلکہ وہ تیلی احترام کے قابل ہے جن کے پسینے سے آج بھی انگریز کی ٹانگوں پر مالش کیے جانے والے تیل کی بو آتی ہے۔ ہمارے وطن عزیز کے اقتدار کے ایوانوں میں سینکڑوں بل پیش اور پاس ہوئے، اور بیسیوں بل بغیر پیش کیے پاس ہوئے، مگر کسی چیز کے بارے میں اگر حکمرانوں کو کھٹکا ہوتا ہے تو وہ شرعی نظام عدل بل ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ جو ملک جس مقصد، دعوے اور نعرے کو لے کر بنا، اس میں آج 58 سال بعد بھی اس کے مقصد تشکیل کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ اسے پورا کیا جائے یا نہیں، اور جواب ملتا ہے کہ نا صاحب، اس میں بہت سے خدشات، خطرات اور مشکلات ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص صبح سے شام تک نہر کھودے اور جب اس سے سیراب ہونے کا وقت آ جائے تو یہ بحث چھڑ جائے کہ اس نہر میں صاف شفاف پانی چھوڑا جائے یا گندے پانی کی نالیاں کھودی جائیں۔ دنیا میں اس وقت جو مملکتیں کسی نظریے کی بنیاد پر بنی ہیں، اس میں اس نظریے کی حکمرانی کے علاوہ کسی اور بات کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ مشرقی تیمور میں کیتھولک کے علاوہ کسی اور مذہب، نظریے یا عقیدے کی حکمرانی ہو سکتی ہے؟ भारत में हिंदुइज्म और इसराइल में सहूनियत के अलावा कोई बात सुनी जा सकती है? हरगिज नहीं। मगर हमारे यहाँ ये बू अल जहबी है कि आज तक हम इस मखमसे में हैं कि अपने लिए अपने मजहब के अलावा और कौन कौन सी चीज पसंद और नाफिज करें। अपना प्यारा जामे माने और मुकम्मल निजाम हयात पर मबनी मजहब अभी तक हमारे जेर गौर ही नहीं। हमारे यहाँ हमारी यही अजीब गरीब रवैये हैं जिनकी बिना पर कौम की इज्जत बेचने वाले स्पोर्ट्समैन और नौजवानों को तबाह करने वाले भांड मस्करे और बहरूपिये अवार्ड सर्टिफिकेट और नोटों में तोले जाते हैं और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे लोगों का तमाशा बनाकर उन्हें रिटायर्ड कर दिया जाता है। किस्मों किस्म के दिन रंगारंग अंदाज में मनाए जाते हैं मगर यौम तकबीर को यूं गुजारा जाता है जैसे उस दिन कोई नारवा हादसा पेश आ गया था। जिस कौम के जीने का ये रंग ढंग हो उसे फलाह फलाह तरक्की कैसे नसीब हो सकती है? लुद्ध के दरवाजे पर तहकीक की आड़ में बर्नार्ड लियोस असर हाजिर का मशहूर मुस्तशरिक है। मगरिब में इसे उलूम इस्लामिया में सनद तस्लीम किया जाता है और आलम इस्लाम की नफ्सियात अहवाल और मुस्तकबिलियात के बारे में इसकी राय उनके यहाँ बहुत अहमियत व वक़्त रखती है। मुस्तशरक इस आलम को कहते हैं जो मुसलमान न हो लेकिन उलूम इस्लामी और मशरक जबानों का मुताला और वाकफियत रखता हो। यहूद ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में मौजूदगी के दौरान ये तरीका इख्तियार कर लिया था कि मुसलमान होने का ऐलान कर देते थे, मुसलमानों जैसा लिबास, उन जैसी शक्ल, उन जैसा नाम रख लेते थे और कुछ अरसे बाद ये कहकर दीन इस्लाम को छोड़ देते थे कि हमें इसमें दीन बरहक की निशानियां नहीं मिलती, ताकि अरब के अनपढ़ उम्मी उन नाम निहाद आलिमों के बगौर मुताला इस्लाम के नतायज सुनकर शक व शुभ में पड़ जाएं, लेकिन उनकी यह साजिश इस वास्ते कामयाब न हो सकी कि सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द थे जिनके दिल की गहराइयों में हिदायत का नूर उतर चुका था और ऐसी अय्याराना हीला साजियों और दज्जाली मकरो फरेब से खुदा के उन सच्चे आशिकों को उनके अकीदे और नजरिए से जर्रा भर भी न हटाया जा सकता था। लिहाजा सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मुकद्दस जमात जिस तरह मुशरिकीन की तरफ से दी गई जिस्मानी तकालीफ जिलावतनी कत्लो गारत और मालो जान के जिया के सामने इस्तकामत का पहाड़ बनकर डटी रही, उसी तरह यहूद की आलमाना तहकीक आज की जबान में यहूद नवाज प्रोफेसरों और स्कॉलरों की साइंटिफिक इस्लामिक रिसर्च भी उनकी खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत व अकीदत और दीन इस्लाम से इस्तकामत में जरा भर भी असर न डाल सकी। हिजबुश शैतान का किरदार। खैरुल कुरून गुजरने के बाद यहूद के इस तरीका वारदात ने खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली जिसके लिए मुस्तशरिकीन के गिरोह खड़े किए गए। उन्होंने दीन इस्लाम के इन्हिदाम और मुसलमानों का कुरान सुन्नत से रब तोड़ने के लिए तलबी से हक व बातिल का हर बार आजमाया और उलूम इस्लामिया का गहराई से मुताला करके ऐसी ला यानी बहसों और खाली अजवायदा तहकीकात का दरवाजा खोलने की कोशिश की जिनमें गौता जनी करके सर खपाने वाला आज तक कुछ लेकर वापस नहीं आया। ये शैतानी तरीकेकार उन्होंने ईसाइयत पर भी आजमाया था और ईसाइयत इस किताब न लाते हुए गुमशुदा भेड़ों की तरह आज तक भटक रही है, लेकिन इस्लाम चूंकि आखिरी दीन और कुरान पाक आखिरी किताब है इसलिए यहूद की ये इबलीसी जिद्दोजहद मुसलमानों में चंद बातनी फिरका पैदा करने के अलावा कुछ न कर सकी और उम्मत मुस्लिमा का सवाद आजम उनकी इस फितना खेजी से महफूज रहा। लेकिन जिस तरह शैतान बारहा रुसवा होने के बावजूद अपने करतूतों से बाज नहीं आता, यहूदियत भी हिजबु शैतान का किरदार अदा करते हुए आज तक यही हरबा आजमाती चली आ रही है। मुसलमान मुआशरों में ऐसे डॉक्टरों स्कॉलरों और प्रोफेसरों की कमी नहीं जो यूरोप और अमरीका जाकर इन यहूदी मुस्तशरिकीन से इस्लामी उलूम में कस्बे कमाल करते हैं और डॉक्टरेट की डिग्री के साथ हक व बातिल का ऐसा मलगोबा लेकर लौटते हैं जो आजकल की इस्तलाह में मॉडर्न इस्लाम कहलाता है, जबकि इस पर यहूदी इस्लाम या इस्लामी यहूदियत का नाम सजता है। ये लोग मुसलमानों के साथ वो सलूक करना चाहते हैं जो उन्होंने ईसाइयों के साथ ईसाई यहूदियत या यहूदी ईसाइयत ईजाद करके किया। सर सैयद डिप्टी नजीर अहमद, गुलाम अहमद कादियानी, गुलाम अहमद परवेज, मोहम्मद अब्दा ताहा हुसैन, जिया गोक अलप, अब्दुल्ला चकड़ालवी, नियाज फतेहपुरी, گوہر شاہی، بابر چوہدری، پرت ہاشمی اور شیخ محمد انہی کوششوں کی شاہکار ہیں، اور اب تو خیر سے اس فوج ظفر موج میں یہودی استادوں کی شاگرد خواتین بھی شامل ہونا شروع ہو گئی ہیں، جو اسلام کی سب سے بڑی خدمت اس کو سمجھتی ہیں کہ کسی طرح پاکستان میں خواتین کی پہلی مسجد تعمیر کر لی جائے، جو اسلام کی تاریخ کا انوکھا حادثہ ہوگا۔ ایک خطرناک مرض۔ چونکہ یہودیوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے متعلق تمام باتوں، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی بظاہر غیر اہم نظر آنے والی جزیات سے پوری طرح واقفیت حاصل کرتے ہیں، اور پھر اپنی جملہ قوت کو مجتمع کر کے مارکے میں جھونکتے ہیں۔ پارٹ نمبر 9 یہاں مکمل ہوتا ہے۔